رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ روم کی تشریح اور تفسیر اور مفاہیم و معارف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ عرض کیا کہ کچھ آیات، کچھ نشانیاں اللہ نے ایسی ہیں جو خود انسان کے وجود میں رکھی ہیں، اور کچھ آیات اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آفاق میں رکھی ہوئی ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرح کی نشانیوں کی طرف انسان کی توجہ دلائی ہے، وہ جو انسان کے وجود میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں بھی جو کہ آفاق میں کائنات کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بکھری ہوئی ہیں۔ لیکن ان میں سے گرچہ ہر ذرہ پروردگار کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے بھی بعض کو پروردگار نے خاص توجہ دی اور اس مقام پر ذکر فرمایا۔ چند ایک کو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ 22 نمبر آیت سورہ مبارکہ روم کی، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی آیات میں سے کیا ہے؟ زمین و آسمان کی خلقت۔ اگر انسان غور کرے زمین و آسمان کے اوپر، تو ذرا سی توجہ انسان کو متوجہ کر دیتی ہے کہ یہ بغیر کسی قادر اور کسی علیم کے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے وجود میں آ جائیں۔ خاص طور پر جب انسان، مثلا آپ کبھی رات کے وقت آسمان اور اس کے اندر ستاروں کو انسان غور سے دیکھے، اور پھر اگر کبھی موقع ملے تو وہ سائنسدانوں نے جو کام کیے ہیں نظام شمسی اور آسمانوں کے حوالے سے، تو انسان تعجب کرتا ہے کہ واقعاً اتنی بڑی کائنات جو اربوں کھربوں سال سے اتنے پرفیکٹ انداز سے چل رہی ہے۔ یعنی آپ کو تعجب ہوگا کہ پرانے جو دور میں، مثلا جو ریاضی کا علم ہے، فلکیات کا علم ہے، اس کی قدمت یعنی زمانہ اس کا جو ہے وہ 3000 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے کہ زمین پر علماء موجود رہے ہیں جو کہ ریاضی اور فلکیات وغیرہ کے ماہرین میں سے تھے۔ مثلا یونان کے جو علماء تھے، آپ نے بعض میں سے شاید کبھی نام سنا ہو، بطلیموس کا نام تھا یا ارکمیڈیز کا نام تھا جس کو ارشمیدس کہتے ہیں، آج تک ریاضی میں ان کے وضع کردہ اصول آج تک پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ جو افراد جن کا نام آپ نے کہیں نہ کہیں زندگی میں سنا ہوگا، سقراط، بقراط، یہ وغیرہ، یہ جو تھے افراد، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کوئی 500، کوئی 300، کوئی 250، کوئی اور زیادہ مدت پہلے موجود تھے۔ اب تقریباً یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 3000 سال پہلے، آپ انسان کو تصور کریں، 3000 سال پہلے بھی علماء نے پوری آسمان کی حیت کو جو ہے وہ بنایا تھا، گرچہ انہوں نے اپنے فہم، اپنے ادراک کے حساب سے جو ہے وہ آسمان کے حوالے سے چیزوں کو درک کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو انہوں نے 3000 سال پہلے بغیر انسٹرومنٹ کے، صرف ریاضی کے قوانین کے ذریعے سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو دریافت کر لیا تھا۔ اور اتنا یعنی دقیق حساب کتاب انہوں نے لگا لیا تھا کہ وہ بہت ساری چیزوں کو ایون پریڈکٹ کر سکتے تھے کہ یہ واقعہ یا یہ حادثہ فلاں وقت پیش آئے گا. یعنی اتنی کائنات کے اندر جو نظم ہے، اتنا جو اس کے اندر دقت پائی جاتی ہے، وہ اتنی پرفیکشن ہے کہ آپ ستاروں کی حرکت سے، چاند کی حرکت سے، سورج کی حرکت سے، زمین کی حرکت سے بہت ساری چیزوں کو دریافت کر سکتے ہیں. یہ علماء میں عرض کروں کہ کئی ہزار سال پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں، یعنی اور انسان کے لیے ہمیشہ سے جو ایک چیز تعجب کا باعث رہی ہے وہ آسمان رہا ہے. اور یہ بھی درک انسان نے بہت عرصے پہلے کر لیا تھا کہ یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، اس آسمان کے علاوہ بھی جو ہے وہ آسمان اور
تصور کیے جا سکتے ہیں. موجودہ سائنس نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ثابت کیا ہے، اور پھر انسان تعجب اس وقت کرتا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب دریافت ہو رہی ہیں اور قرآن کی حقانیت کو بیان کر رہی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت کی نشانی کے طور پر آسمانوں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو رکھا ہوا ہے، ان کی زمین کی جو خلقت کی کیفیت ہے، یہ ہمیشہ انسان کو متوجہ کرتی ہے اس بات کی طرف کہ کوئی خالق ایسا کہ جو مدبر ہو وہ ہونا چاہیے. مثلا اب تک انسان جتنے بھی ستارے اور سیارے دریافت کر چکا ہے، ان میں سے کسی بھی سیارے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں حیات انسانی یا حیات کے آثار نہیں ملتے، اور کوئی سیارہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر نہ ہو. اب تعجب کی بات ہے نا، کیوں نہیں ایسا؟ یعنی اگر اتفاقات کا نتیجہ ہے یہ ساری کائنات، تو پھر تو بہت سارے ستارے ایسے ہونے چاہیے تھے یا سیارے ایسے ہونے چاہیے تھے کہ جس پر حیات ممکن ہوتی. زمین کے اوپر جب تحقیق کی گئی اور اندازہ لگایا گیا سورج کا سائز، اس کا سورج سے فاصلہ، خود اس کا اپنا سائز، اتنی پرفیکشن ہے چیزوں میں کہ سائنسدان یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جو فیوریبل انوائرمنٹ حیات کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ سارے کا سارا زمین کے اوپر مہیا ہے. اب جو یعنی آپ کو اتنی ترقی کرنے کے بعد، آپ کو اتنا کچھ تحقیقات کرنے کے بعد، اتنے انسٹرومنٹ بنانے کے بعد، یہ سب کچھ کرنے کے بعد، اب آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ زمین کا جو انوائرمنٹ ہے وہ فیوریبل ہے، اور اس میں اتنی دقت کی گئی ہے، زمین کا سائز، زمین کا سورج سے فاصلہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے عوامل مل کر زمین کے اوپر حیات کا باعث بن رہے ہیں. یعنی اگر زمین کی روٹیشن میں ذرا سا فرق آ جائے تو زمین کے اوپر حیات باقی نہیں رہ سکتی. زمین جو سورج کے گرد جس فاصلے پر ہے، اس فاصلے میں ذرا سی تبدیلی پیدا ہو جائے، حیات نہیں رہ سکتی. جو موسموں کے اندر تبدیلی آتی ہے آپ جانتے ہوں گے، یعنی زمین کا جو مدار ہے سورج کے گرد وہ یکساں نہیں ہے. اگر آپ نے تھوڑا سا دقت کیا ہو، کبھی غور کیا ہو اس بات کے اوپر کہ مثلا سردی اور گرمی کیسے وجود میں آتی ہے، یا بہار اور خزاں کیسے وجود میں آتی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو زمین کا مدار ہے وہ ایک جانب سے سورج سے نزدیک ہے زیادہ، اور ایک جانب سے تھوڑا سا زیادہ فاصلہ ہے. یعنی جو زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، یہ بالکل گول دائرے میں نہیں گھوم رہی. اب گریویٹیشنل فورس کے اوپر تحقیق کرنے والے جتنے بھی سائنسدان ہیں، میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ فرض کریں ایک میگنیٹک فورس کو ڈیولپ کرتے ہیں، تو کیا وہ میگنیٹک فورس اس کے اطراف میں جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے؟ نہیں. میگنیٹ جب اپنی فورس کو کریٹ کرتا ہے تو وہ ہر جگہ مساوی ہوتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا سارا نظام اسی طرح کی قوتوں کے اوپر چل رہا ہے، تو قوت کو کس، مطلب سورج کو کس نے بتایا، یا زمین کو یہ کس نے سمجھایا کہ تم ایک طرف جو ہے وہ آتے ہوئے زمین سے نزدیک، سورج سے نزدیک ہو جاؤ اور ایک طرف دور ہو جاؤ، دو اطراف میں بالکل برابر جاؤ، یہ کون سمجھا رہا ہے؟ کوئی بتانے والا ہے زمین کو؟ کیا یہ واقعی اتفاق کا نتیجہ ہے جو اتنی پرفیکشن کے ساتھ؟ اور اگر یہ مدار بالکل گول دائرے میں ہوتا تو زمین کے اوپر موسموں کو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ جو چار موسم ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں، یہ چار موسم زمین کی جو آربٹ ہے سورج کی گرد، اس کی وجہ سے ہے. اگر یہ نہ، اب انسان تصور کرے نا کہ اصولی طور پر کیا ہونا چاہیے، اگر یہ بے عقل اور اتفاقی طور پر پیش آنے والے، فرض کریں کہ جی سورج کے اندر کوئی طاقت ہے، تو پھر زمین کو اس کے دائرے میں گولائی کے اندر گھومنا چاہیے، لیکن یہ جو ایک طرف سے نزدیک ہے ایک طرف سے زیادہ ہے، یہ سمجھا رہا ہے کہ کوئی مدبر ہے کہ جو سورج کو کے گرد زمین کی روٹیشن کو اس طرح سے خود سے معین کر رہا ہے. اسی لیے قرآن جو بعض اوقات پر کہتا ہے کہ چاند اور سورج کی منازلیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے معین کیا ہوا ہے. یہ جو معین کیا ہوا یہ کہاں سے پتہ لگے گا؟ یہاں سے پتہ لگے گا. اگر یہ اتفاق کا نتیجہ ہوتا تو کبھی بھی یہ چیز تعین شدہ نہ ہوتی. زمین کے اوپر اسی طرح سے ہواؤں کا چلنا اور بہت سارے عوامل ایسے ہیں کہ جن پر انسان اگر غور کرے تو ایک پلینر چاہیے، کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی اینٹیٹی یا کوئی ایسی ذات کہ جو اس کو منظم کر کے دے رہی ہو، بنا کر باقاعدہ پلان سے چلا رہی ہو. لہذا یہ ساری چیزیں انسان کو یہ سمجھاتی ہیں کہ انسان، یہ جو زمین ہے یہ اتفاقات کا نتیجہ نہیں ہے. زمین کے اوپر بہت ساری آیات ہیں، میں بہت ساری چیزیں آپ کو توجہ میں دلا سکتا ہوں، لیکن اب غور کیجئے کہ پوری کائنات میں کہیں اور ایسی چیز نہیں ملتی جو دنیا میں ملتی ہے آپ کو. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اوزون لیئر ہے. نہیں معلوم آپ میں سے بات نے سنا یا نہیں سنا. اوزون لیئر کیا ہے؟ اوزون لیئر انوائرمنٹ میں ہماری جو فضا ہے، اس میں ہوا میں اوپر ایک خاص مقام پر جا کر ایک گویا پروٹیکٹنگ لیئر سی بنی ہوئی ہے کہ جس کا کام کیا ہے کہ سورج کی جب روشنیاں آتی ہے زمین کی طرف، تو یاد رکھیے گا کہ سورج کی شعاؤں میں بہت ساری شعائیں ایسی ہیں کہ جو اگر مستقیماً زمین پر پہنچ جائیں تو انسانی حیات نہیں بطور کل حیات نابود ہو جائے گی، نقصان دہ ہیں بہت ساری ریز. اب یہ ریز درمیان میں ان کو روکنے کے لیے باقاعدہ ایک خاص مقام کے اوپر ایک پروٹیکٹنگ لیئر ہے، آکسیجن کی ہی O3 سے کریٹ ہوتی ہے. اور وہ لیئر اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام خصوصیت کے ساتھ یہ ہے کہ وہ زمین پر ان نقصان دہ ریز کو نہیں آنے دیتی جو کہ حیات کو تباہ کرنے والی ہیں. اب جب انسان نے یہ اوزون لیئر دریافت کی تو کیا انسان کی عقل نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں تو آج پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اوزون لیئر لگی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ نہ ہوتی کبھی بھی زمین کے اوپر حیات اپنی شکل کو پیدا کر ہی نہیں سکتی تھی. اب زمین کے اوپر ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے اتنا بہترین نظام جو کسی نے بنا کر رکھا ہوا ہے، کیا یہ واقعی اتفاقات کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ واقعی حادثات کا نتیجہ ہے؟ نہیں. جتنا انسان چیزیں دریافت کر رہا ہے زمین کے اندر اتنا، اب مثلا ایک آپ کی خدمت میں اور بات پرست ہوں، آپ جانتے ہیں
کہ روشنی پانی کے اندر ایک حد تک پینیٹریٹ کر سکتی ہے، اس سے زیادہ پینیٹریٹ نہیں کر سکتی. لہذا ایک مدت تک تو انسان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور انسان یہ تصور کر رہا تھا کہ سمندر میں جس حد تک روشنی جاتی ہے اس کے بعد والے حصے میں جہاں گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے وہاں پر حیات ممکن نہیں ہے. کیوں؟ جب روشنی نہیں ہے تو بغیر روشنی کے حیات نہیں ہو سکتی. یہ ایک تصور تھا جو انسانی ذہن میں موجود تھا. لیکن جب انسان سمندر کی ان اتہ گہرائیوں میں گیا جہاں پر سورج کی روشنی بالکل نہیں پہنچ پاتی، اب آپ تصور کریں اندھیرے غار سے بھی زیادہ تاریک جگہ ہے وہ، جب انسان اس جگہ پر پہنچا تو اس کی عقل حیران رہ گئی کہ وہاں پر کچھ ایسی مخلوقات پائی جاتی ہیں جن کے اپنے وجود کے اندر سے روشنی نکلتی ہے. اب جب انسان وہاں پر پہنچ کر یہ چیزیں دیکھتا ہے، یعنی تمہاری عقل جس کو درک نہیں کر پا رہی، تم جس کو تصور نہیں کر پا رہے. لہذا اگر آپ کبھی غور کریں حیات کے اوپر جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، ایسی ایسی مخلوقات سمندر کے اندر سے دریافت ہوئی ہیں کہ انسان تعجب کرتا ہے. واقع انسانی عقل جن چیزوں کو تصور نہیں کر سکتی. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اور دوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں. آپ نے اگر کبھی یہ تجربہ نہیں کیا تو آپ گھر میں جا کے کر لیجیے گا، ویسے کامن تجربہ ہے. اگر شیشے کے گلاس میں آپ پانی بھریں اور پھر اس کے اندر آپ کوئی چمچہ ترچھا کر کے رکھ دیں، تو جیسے ہی آپ اس کو پانی کے اندر ڈالیں گے آپ کو کیسا نظر آئے گا؟ ٹوٹا ہوا نظر آئے گا، ترچھا نظر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سائنٹیفک رول ہے کہ روشنی جب اپنا میڈیم چینج کرتی ہے تو اس کے اندر جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے، ریفریکشن کہلاتا ہے. لہذا اگر آپ پانی میں بالکل اوپر سے نہیں دیکھ رہے، سائڈ سے دیکھ رہے ہیں کسی چیز کو، تو وہ جہاں نظر آ رہی ہے وہاں پر نہیں ہے. اس لیے کہ روشنی ریفریکٹ ہوتی ہے. لہذا جو چیز جہاں پر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، पानी के गिलास में भर के चमचा तिरछा रख के देखेंगे तो आपको चमचा टूटा हुआ नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा। क्यों? लाइट रिफ्रेक्ट करती है। अब जो चीज जहां पर है पानी में, ऊपर से देखेंगे तो जहां आपको नजर आ रही है वहां नहीं है। लिहाजा अगर इंसान उसी एतबार से हाथ डालेगा जहां पर वो समझता है कि चीज है, नहीं होगी। अब आप ये सोचिए कि वो ईगल आता है आसमान से या परिंदा आता है आसमान से और वो पानी के अंदर मछली को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से शिकार करके निकल जाता है, तो उसको ये जो क्या उसकी आंखों के लिए रिफ्रैक्शन नहीं होती? होती है, 100% होती है। साइंसदान कहते हैं हो ही नहीं सकता कि ना हो, क्योंकि उसका ताल्लुक आंख से नहीं है, रोशनाई से। तो उस ईगल को किसने बताया कि तुम जहां देख रहे हो मछली वहां नहीं है और इससे मुख्तलिफ फासले पर होगी, उसकी जो कैलकुलेशन करना, ये ईगल को किसने सिखाया? और बहुत सारी मखलूकात उनको किसने सिखाया? हम जो चीज तजर्बात के जरिए से आप इंसान से जब सवाल किया जाता है वो कहते हैं मालूम नहीं, कहा जी उसने तजर्बे से सीखा होगा, मगर ईगल की जिंदगी कितनी है? सवाल ये पैदा होता है कि जो अपना पहला शिकार करके आ रहा हो तो कौन सी अकेडमी से सीख के आ रहा होता है? लिहाजा बहुत सारे मकामात जमीन और आसमान में ऐसे हैं कि जो खुदा की आयात और खुदा के वजूद पर दलालत करने वाले। इन्हीं में से एक क्या है? इख्तिलाफ अलसनतकुम व अलवानकुम, तुम्हारे रंगों और तुम्हारी जबानों का फर्क। जितने भी जबान पर तहकीक करने वाले लोग हैं ये आज तक जबानों के इख्तिलाफ की वजह दरियाफ्त नहीं कर सके, किसी को नहीं पता। अकल क्या कहती है? चाहे आप बंदर से बने हो, चाहे आप हजरत आदम से बने हो, लेकिन इंसान का ओरिजिन हमेशा एक रहा है। अगर इंसान का ओरिजिन एक रहा है तो जबान में फर्क आना को मसला नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब एक ओरिजिन से जबान जाती है तो जितनी भी जबानें बनती हैं आगे, उनका कोई ना कोई रीशा कहीं ना कहीं आकर आपस में मिल रहा होता है। लेकिन दुनिया की बहुत सारी जबानें ऐसी हैं, मसलन आप उर्दू, अरबी, फारसी, पश्तो, पंजाबी, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं आपको रीशे कॉमन मिलेंगे। क्यों? एक रीजन की जबान है। अब अगर पहली बात सारे इंसान एक ही बाप से चले हैं तो फिर, और एक ही ओरिजिन इंसान का रहा है तो जबानों में इतना फर्क क्यों है? यानी आप अगर दुनिया की बड़ी जबानों को जाकर रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा मसलन चाइनीज जबान या रशियन जबान या और दीगर जो जबानें हैं उनका आपस में कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं है। और फिर इतनी आवाजों का, अब उलमा ने यहां पर कहा, या तो एक माना यह है कि अगर एक ओरिजिन से इंसान चला है तो उसकी जबानों में इतना फर्क कि बिल्कुल ही डिफरेंट ओरिजिन से हो जाना, यह बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा, बाज़ उलमा कहते हैं इससे मुराद ये नहीं, उससे मुराद लहजों का इख्तिलाफ है। अब लहजों का इख्तिलाफ आप सोचें, करोड़ हाँ अरबों अफराद हैं दुनिया में और हर एक की आवाज का जो लहजा और कैफियत है वो मुख्तलिफ है। ये खुद खुदा बंदे करीम की आयात में से एक आयात है। इसी तरह से रंगों का मुख्तलिफ होना, इंसान जितनी मुख्तलिफ शक्लों, जितने मुख्तलिफ रंगों का है दुनिया में गालिबन शायद कोई और मखलूक इतनी मुख्तलिफुल अनवा, मुख्तलिफुल शक्ल ना हो जितनी इंसान है। मसलन हैवानात में से आप तलाश करेंगे, बेतहाशा हैवानात आपको बिल्कुल एक जैसे, उनके दरमियान में फ़र्क करना बाज़ औक़ात महाल हो जाता है। लेकिन इंसानों पर जब गौर करता है तो इतना अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मसलन ये कुछ इंच का जो हमारा ये चेहरा है इसके अंदर इतना इख्तिलाफ रखा हुआ है अल्लाह तबारक व तआला ने कि इंसान ताज्जुब करता है उसकी खिलकत और उसकी हिकमत के ऊपर कि उसने इतनी तनव्वो, इतने अनवा और अकसाम की कैफियात को इंसान के लिए खल करके दिया है। लिहाजा अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि इन नफीजालिक आयातिन लिल आलमीन, कि इनमें वो लोग के जो आलिम हैं उनके लिए निशानियां हैं। यानी क्या, गौर कीजिएगा, ये जो अलामात या जो ये जो आयात अल्लाह ताला बता रहा है जो जमीन और आसमान में है, इख्तिलाफ़ ज़बान और इख्तिलाफ़ रंग में जो निशानियां हैं, ये आम लोगों के लिए नहीं है। ये निशानियां किसके लिए? वो लोग जो कि आलिम हैं, मसलन ज़मीन का इल्म रखने वाले जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी हो, जियोलॉजी पढ़ी हो, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ी हुई हो या साइंस की दूसरी کسی بھی اقسام سے کہ علم حاصل کیا ہو، جو زمین سے متعلق یا آسمانوں سے متعلق علم ہے، جب انسان اس کو حاصل کرتا ہے تو تعجب کرتا ہے اور بالآخر خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ دنیا میں اکثر ریسرچرز وہ ہیں، کثرت ان کی ہے، یعنی اغلب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے علم میں جب ریسرچ کرتے ہیں سائنس کے کسی بھی شعبے میں، تو آخر میں جا کر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی خدا جو کہ قادر و قدیر ہے، وہ ہونا ضروری ہے۔ لہذا یہ جو سائنس بعض جگہوں پر خدا کا انکار کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ اکثریت نہیں ہے، یہ وہ ایک اقلیت ہے، ایک گروہ ہے شیطان پرست، کہ جس نے میڈیا، جس نے ساری دنیا کی دولت کو اپنے اختیار میں لیا ہوا ہے، اور یہ اپنے اس اختیار کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو انحراف کی طرف لے کر جاتی ہے۔ لہذا ان سائنٹسٹ کو کہ جو اپنی ریسرچ کے اینڈ میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں خدا ہونا چاہیے، ان کی ریسرچ کو کبھی بھی منظر عام پر نہیں آنے دیتے۔ اور مثلا وہ تھیوریز کے جو باطل ہو چکی ہیں، لیکن ان سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہانہ مل جائے گا خدا کو جھٹلانے کا، ان کو بار بار تکرار کرتے ہیں گرچہ وہ تھیوریز فیل ہو چکی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مثلا ڈارون کی جو تھیوریز ہیں وہ ساری کی ساری رد ہو چکی ہیں، علمی طور پر ان کو بالکل رد کر دیا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی اس کو بار بار کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ ایک طبقہ خاص جو کہ شیطان پرست ہے، جو خدا کو جھٹلانا چاہتا ہے، وہ اس کا سہارا لے کر یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ لہذا انسان جہاں علم حاصل کرے وہاں پر وہ خدا کی ان آیات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کس چیز میں ہے؟ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تمہارا دن اور رات میں سونا، منام نیند، وابتغاؤکم من فضلہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، ایک رات اور ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنا، اور دو وقت اللہ نے بیان کیا، ایک رات کا اور ایک دن کا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی ترکیب نہیں رکھی کہ آپ مثلاً اللہ کے فضل کو رات میں تلاش نہیں کر سکتے اور دن میں نہیں سو سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن بطور کل کیا ہے، اکثر اور دیگر مقامات پر جو اللہ تعالیٰ نے نیند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے ساتھ اکثر بیان کیا ہے، اور انسان کا اللہ کے فضل کو، رزق کو تلاش کرنا، صحیح اور کوشش کرنے کو دن سے کے ساتھ بیان کیا، اس کے ساتھ اس کی تقریب کی ہے۔ اب رات اور دن یہ عام طور پر ہوتا ہے آج، لیکن ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے بچے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو دن میں سوتے ہیں، رات کو کام کرتے ہیں۔ بات یہ کہ صحیح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو کہیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کے طور پر نہیں کیا کہ آپ نہیں کر سکتے والی بات، لیکن آتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں کہ نیند کا رات سے کیا کنیکشن ہے۔ نیند کا جو رات سے کنیکشن ہے، اس پر جو سائنٹسٹ نے تجربات کیے ہیں، بال اتفاق سارے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ہارمونل جو چینج آتی ہے، اس کا روشنی اور رات، یعنی دن اور رات کے اوپر اس کا اثر ہے، یعنی ہماری باڈی باقاعدہ دن اور رات کے اعتبار سے رسپونڈ کرتی ہے، باقاعدہ اس کا ایک اثر ہے، یعنی جو کیفیت ہمارے اوپر بدن کے اندر دن میں ہوتی ہے وہ رات میں نہیں ہوتی۔ لہذا یعنی یہ جو شب اور روز کی کیفیات ہیں، ہم عقلی طور پر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مثلا ہم رات کو جاگنا چاہیں، انسان کے اندر یہ اختیار موجود ہے، کر سکتا ہے وہ، سارا دن سونا چاہیے بھی کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں انسان کے لیے، اختیاراً آپ اپنے باڈی کے ریکوائرمنٹس کے اگینسٹ چل سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سائنٹیفکلی کیا ہے، صحت مند کیا ہے، انسان کی باڈی پر ریسرچ کرنے کے بعد سائنٹسٹ بال اتفاق ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جو رات کی نیند انسان کی صحت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، وہ کوئی اور ٹائم کی نیند نہیں ہو سکتی، طے شدہ ہو گیا یہ اب سائنٹیفک ریسرچ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بھی رات کی نیند کا کون سا پہر سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، ڈاکٹر یہ ریسرچ کر کے پہنچے ہیں کہ 9 بجے سے لے کر تقریباً 2 یا 3 بجے تک کا جو دورانیہ ہے، یہ نیند کے لیے بیسٹ ہے۔ لیکن اگر آپ 9 بجے سو جاتے ہیں تو جو آپ کے بدن کے اوپر امپیکٹ پڑے گا نیند کا، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ بہتر۔ اگر آپ کے لیے یہ پاسبل ہو جائے، آپ اس کام کو انجام دے سکیں کہ رات کو 9 بجے تک سو جائیں اور پھر آپ رات کو 9 بجے سوئیں گے تو خود نماز شب کے وقت آپ کی آنکھ کھل جائے گی اور آپ اپنے آپ کو اتنا فریش محسوس کریں گے جتنا کسی اور وقت میں نہیں کرتا. لیکن اب کیا ہے, ہمارے ہاں کراچی شہر والے رات کو 9 بجے جاگنا شروع کرتے ہیں. لہذا کراچی والوں کے لیے یہ بھی ایک ساتھ میں مقدمہ لگا دوں کہ آپ کو 9 بجے کی نیند سے فائدہ اٹھانے کے لیے خود اپنے اوپر کئی عرصے جبر کرنا پڑے گا, یعنی کچھ عرصے آپ کو دوبارہ اپنے بدن کو عادی بنانا پڑے گا اس نیند کا. ایک دفعہ آپ کی روٹین سیٹ ہو جائے گی لیکن صحت کے اوپر جو امپیکٹ ہے, اسی لیے بطور کلی انسان کا جو شہر کے لوگ ہیں ان کا انٹلیکچوئل لیول اور ان کی یادداشت آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی ایک وجہ کیا ہے, راتوں کا جاگنا دن کا سونا. اب روایات میں ہمارے پاس بہت سارے مقامات ہیں, میں وہ سارے نہیں بیان کروں گا. دو وقت کا سونا انسان کے لیے نہایت نقصان دہ ہے. ایک بین الطلوعین سونا, فجر سے اور سورج نکلنے سے درمیان کا ٹائم, اس ٹائم کے درمیان میں سونا. کیوں فرمایا کہ جو اس دن کا رزق ہوتا ہے وہ اسی وقت میں تقسیم کیا جاتا ہے. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آغا صاحب رزق کی تنگی ہے کیا کریں, ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو رزق کے تقسیم کے وقت وہ سو رہے ہوتے ہیں. تو بھیا جب آپ رزق کی تقسیم کے وقت سوئیں گے تو آپ کو رزق نہیں ملے گا, یہ بڑا سیدھا سا معاملہ ہے. آپ اس ٹائم جاگیں آپ کو مل جائے گا. خوب, دوسرا وقت جو نہایت نقصان دہ ہے وہ کیا ہے, عصر اور مغرب کے درمیان سونا, یعنی مغرب سے پہلے کا وقت جو سونے کے اعتبار سے ہے وہ نہایت مضر ہے. اچھا, یہ بدقسمتی ہماری, ہمارے ایک جوان طبقہ اور خصوصاً طالب علموں میں یہ عادت اس طرح کی پیدا ہو گئی. کب سوتے ہیں جی, مغرب سے پہلے سو گئے, سارا دن جاگے جاگے کہاں سوئے, مغرب سے پہلے. روایات میں ملتا ہے انسان کے اندر حماقت کو پیدا کرنا کا ایک باعث کیا ہے, مغرب سے پہلے سونا. اس کا اثر کیا, حماقت پیدا کرنا. یہ آج سے 1400 سال پہلے آئمہ نے بتایا, اب جو سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے 100% ایسا ہی ہے. بدترین انسانی دماغ پر جو چیزیں افیکٹ کرتی ہیں ان میں سے ایک کیا ہے, مغرب سے پہلے سونا. اب اگر ہمارے ہاں بچوں کی مثلاً بعض فیملیز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں جی آغا صاحب یہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا, یہ فلاں نہیں لے رہا, اس کی ایک وجہ کیا ہو سکتی ہے, ایک وجہ پاسبل یہ ہو سکتی ہے. اب انسان غور کرے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نیند کے اندر اتنا اس کے جسم کے لیے ایک پرفیکشن, یعنی ٹائم کی انسان کے بدن کے ساتھ جو ہارمنی ہے, اس سے انسان اندازہ لگائے کہ کیا پاسبل ہے کہ یہ سارے کا سارا سب کچھ اتفاقی ہو گیا ہو, نہیں ہے اتفاقی. لہذا انسان کا اب اسی طرح سے وہ نیند کے جو دن کے اعتبار سے سب سے زیادہ انسان کے اوپر افیکٹ ڈالنے والی ہے وہ ظہر سے پہلے کی نیند ہے, یعنی ظہر کے وقت سے تھوڑی سی دیر پہلے استراحت کرنا اور تھوڑی سی نیند لینا, یہ انسان کے بدن کے اوپر نہایتاً مفید اس کا اثر ہے. اور ہمارے ہاں اکثر لوگوں کے جاگنے کا ٹائم اب کیا ہو گیا ہے, وہی ٹائم ہو گیا, جاگتے ہی اس وقت ہے. لہذا ہم خود اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. لہذا آپ نے نوٹ کیا کہ یہ جو اب موجودہ دور میں الزائمر کی بیماری شدت کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے. کیوں زیادہ ہو رہی ہے, یعنی کیا جوانی میں مجھے اور آپ کو نہیں پتہ لگے گا, ہم اب ساری جو بھی کاروائیاں کر جائیں گے, لیکن کیا ہوگا 50 کے اوپر جاتے ہی انسان کو جن چیزوں کا سب سے زیادہ عارضہ ہو رہا ہے ان میں سے ایک الزائمر ہے. لوگ بھولنے لگتے ہیں, بھولنے کی جو بیماری پیدا ہوئی ہے اور عام ہو گئی ہے, اس کی ایک وجہ ہمارا سونے اور جاگنے کا روٹین ہے کہ جس کو ہم نے خراب کیا اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہم پر ظاہر ہو رہے ہیں. اب تو آج دیکھیں, یعنی خود آیات کے اندر دلچسپی جو نظر آتی ہے وہ ایک جگہ یہ بھی نظر آتی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, آیات ہیں کن کے لیے, زمین و آسمان میں زمانوں میں اور تمہارے رنگوں کے فرق میں, عالم, علماء کے لیے, عالمین کے لیے. لہذا جو شخص وہاں پر آیت کو سمجھنا چاہتا ہے تو کیا چاہیے, علم چاہیے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, فرمایا کہ ان فی ذالک, یہ جو رات کے اور سونے کی اور دن میں کام کرنے کی علامات ہیں, یہ جو نشانیاں ہیں, ان میں کس کے لیے آیات ہیں, ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون, ان میں آیات ان کے لیے جو سننے والے ہیں. اب یہ سننے والے سے کیا ہے, یہ سننے سے بالکل وہی مالی مراد ہے کہ جو ہمارے ہاں گھر میں اکثر مائیں بچوں کو کہتی رہتی ہیں, سنتے نہیں ہو, سنتے نہیں ہو, سنتے نہیں ہو سے کیا مراد ہے, یا معمولاً بیویاں بھی کہتی ہیں شوہر سنتے نہیں ہیں. بھائی کیوں نہیں سنتے, کیا کان خراب ہے؟ نہیں, کان نہیں خراب ہے. یہاں پر سنتے نہیں سے کیا مراد ہے, توجہ نہ کرنا, بات نہ ماننا، یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ لیکن انسان غور کرے، یعنی قرآن کریم کے جو فساد و بلاغت ہے کتنے کیسے کیسے مقامات پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس علامت کے ساتھ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس قوم کے لیے، ان افراد کے لیے یہ آیت ہے جو سننے والے ہیں، یعنی تمہیں تاکید کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی رات کو جلدی سو، صبح کو جلدی اٹھو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ سائنس نے ثابت کر دیا، روایات میں موجود ہے، قرآن اس کے اوپر تاکید کر رہا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود مان بھی رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے، تو ہم کون ہو گئے؟ ہم وہی ہو گئے جو سننے والے نہیں ہیں۔ تو جو قرآن، روایت، دین، ان کی باتیں سننے والا ہوگا وہ عمل کرے گا، اور جو عمل کرے گا وہی پروردگار کی ان آیات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ 24 نمبر آیت، وَمِنْ آیَاتِهِ، پروردگار کی اور آیات کیا ہے، یُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ تم دیکھتے ہو، یہ جو آسمان کی بجلی کڑکتی ہے اسے دیکھتے ہو، خَوْفًا وَطَمَعًا، اس بجلی کو دیکھتے ہو۔ دو حالتیں جو اللہ نے بیان کی، ایک خوف کی حالت اور ایک لالچ کی حالت، تمع کرنا۔ بجلی میں تمع کی کیا کیفیت ہے؟ معمولاً بجلی جب کڑکتی ہے تو اکثر جو اس کا امپیکٹ ہے وہ انسان کے اوپر کیا ہے، اکثر امپیکٹ انسان کے اوپر اس کا خوف کا ہی ہے۔ زیادہ زور سے کڑک جائے تو لازمات لوگ ڈرتے ہیں، اور خدا نخواستہ کسی کے سامنے کبھی گری بھی ہو پھر تو وہ اتنا ڈرتا ہے کہ تعجب نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کہیں اپنے سامنے گرتے ہوئے اور اس بجلی کے اثر کو تجربہ کر لے تو یقیناً انسان کے اندر خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس خوف کے ساتھ ساتھ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم بجلی کو دیکھتے ہو خوفم و تمع، تمہارے اندر ایک تمع، ایک لالچ کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ جو تمع ہے کہ یہ کیسے برق کو دیکھ کر، لائٹننگ کو دیکھ کر، کڑکتی ہوئی بجلی کو دیکھ کر انسان کے دل میں تمع پیدا ہوتی ہے، یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے۔ لیکن اکثر مفسرین نے جس طرف اشارہ کیا وہ یہ کہ لازمات پرانے دور میں لوگوں نے بارش کے کچھ سگنلز رکھے ہوئے تھے، یعنی آج جیسے پریڈکشن ہوتی ہے جی کہ بادل آ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے، اور وہ اتنے عرصے بعد جو ہے وہ کراچی میں یا فلاں فلاں جگہ بارش ہوگی۔ تو یہ جو موجودہ دور میں ہمارے ہاں مثلا موسمیات والے ہیں، یہ محکمہ مختلف ٹولز کے ذریعے سے، مختلف معلومات کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بتا دیتا ہے کہ بارش جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ پرانے دور میں ایک بڑی علامت جو تھی بارش کی کیا تھی، وہ بجلی کا کڑکنا تھا۔ اب بجلی کی کڑک کا بارش سے کیا تعلق ہے، یہ پھر ایک طرح علمی بحث ہے، اس میں بہرحال میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ پھر بحث بہت طولانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ذرا سا تھوڑا سا بعض علوم کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بادلوں کے اقسام ہیں۔ کچھ اقسام بادلوں کی وہ ہیں کہ جو ان کی شکل اور ہائٹ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے، اور ان اقسام سے بادلوں کی یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بادل برسے گا یا نہیں۔ لیکن بادل کے برسنے میں ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ان کے اندر چارج۔ میں کم از کم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیت بادلوں کے اندر ہے نا، اس میں ہمیشہ واقعی تعجب کرتا ہوں میں۔ آپ لوگوں کو کبھی بھی یہ خدا نے توفیق اگر دی ہو اور آپ نے جہاز کا سفر کیا ہو تو نیچے سے بادل ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے ذہن میں سوچ لیتے ہیں کہ بھائی ایسا ہوگا ایسا ہوگا، لیکن جب جہاز اس میں سے گزرتا ہے اور انسان بڑے نزدیک سے بادل کی کیفیت کو دیکھتا ہے تو تعجب کرتا ہے نا کہ یہ جو پانی کو اپنے اندر لیے ہوئے اس شکل و صورت کے ساتھ موجود ہے، ان شکلوں اور صورتوں کے اندر پانی رکا ہوا کیسے ہے؟ یہ جو بخار بن کر بخار کی کیفیت بادل میں تبدیل ہوتی ہے، اس بادل کی شکل کی مینٹیننس یعنی اس کا باقی رہنا، عام طور پر اگر دھواں یا بخار ہو آپ اس کو ہاتھ سے مارے بکھر جائے گا، لیکن بادل کو آپ اس کے اندر سے پورا جہاز بھی گزر جاتا ہے لیکن وہ ویسے کا ویسے باقی رہتا ہے۔ تعجب کرتا ہے انسان جب بادلوں کو نزدیک سے دیکھتا ہے تو واقعی تعجب کرتا ہے۔ اب اسی یہ جو پانی کے قطرے ہیں ان کو بارش کی شکل اختیار کر کے دینا، وہ جو پروسیس ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ چارجنگ کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی یہ جو بجلی بادلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ بھی چارج سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو بڑا ٹائم لگا یہ سمجھنے میں کہ بادلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. مثلاً آپ اگر کسی ریشمی کپڑے کے اوپر ہاتھ پھیریں اور اس کے بعد کسی لوہے کی چیز کو ہاتھ لگائیں تو اسپارک ہوگا. کسی ریشمی کپڑی پہ زور زور سے ہاتھ پھیریں تو چنگاریاں نکلیں گی. اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے؟ چارج ہوتا ہے. کچھ چارج ہوتے ہیں جو کپڑے کے اندر ہوتے ہیں, کچھ آپ کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں. رگڑ سے وہ چارج ایک خاص کیفیت میں آتے ہیں. پازیٹیو نیگیٹو آپس میں بن جائیں تو پھر جیسے ہی پازیٹیو اور نیگیٹو ایک خاص کیفیت میں ایک دوسرے سے ملتا ہے, چارج پیدا ہوتا ہے. لیکن انسان کے لیے آج تک تعجب کی بات ہے کہ بادلوں کے اندر یہ چارج, یہی منفی اور مثبت, اس خاص انداز سے پیدا ہونا کہ اتنی شدید بجلی کی خلقت. یعنی ابھی تک انسان, اچھا ایک تما تو بارش کے اعتبار سے, لیکن شاید کی بات کر رہا ہوں, شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانے تک تو یہ بجلی انسان کے لیے نامانوس سی چیز تھی, انسان اس کو اللہ تعالیٰ کا عذاب حساب کرتا تھا. آج کل اسی عذاب کے بچے ہمارے گھر میں جو ہے وہ بلبوں کو روشن کر رہے ہیں. یعنی اب انسان کو پتہ لگا کہ یہی الیکٹریسٹی جو ہے یہی ہے جو کہ بادلوں میں پیدا ہوتی ہے, لیکن اس کی جو قوت ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے. اچھا اب جب یہ میرے گھروں میں روشنائی کر رہی ہے اور ہماری زندگی کی ایک ایسی ضرورت بن چکی ہے, اور بعض سائنٹسٹ نے اس پر کام بھی کیا, یعنی یہ جو بجلی چمکتی ہے اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو عمارتیں ہوتی ہیں بلند, ان کے اوپر باقاعدہ ایک لوہے کی پتری لگائی جاتی ہے جس کو لا کر زمین میں ڈالا جاتا ہے, ارتھنگ جس کو کہتے ہیں. اگر یہ ارتھنگ نہ ہو, مگر کراچی والے تو شاید ان چیزوں سے زیادہ واقف ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا تقریباً 2-2.5 سال پہلے ہمارے یہی کے الیکٹرک کے ادارے کی مہربانیوں سے جب انہوں نے ارتھنگ نہیں کی تھی تو بارشوں میں کئی بیچارے افراد کراچی میں الیکٹرک شاک سے انتقال کر گئے. ایک بڑی تعداد, یاد ہوگا آپ کو, ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. تو کیوں ہوا پتہ لگا کہ انہوں نے کھمبے لگا دیے لیکن ارتھنگ نہیں کی. اب یہ انسان سوچے تو صحیح, تصور تو کرو, تم کون ہے جو تمہارے لیے اتنی ظریف ظریف چیزوں کو کر کے دے رہا ہے. ارتھنگ میں کیا ہوتا ہے, خود زمین کے اندر اس چارج کو اپنے اندر لینے اور تحمل کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اگر انسان ارتھ ہوا ہوا ہو, کسی جگہ پر بنا ہوا ہو, تو وہ جو کرنٹ ہے وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا, انسان کی باڈی میں نہیں پھیلتا, بلکہ کیا ہوتا ہے پھر وہ ارتھنگ کے ذریعے سے زمین میں چلا جاتا ہے. لہذا اگر کسی عمارت کے اوپر یہ ارتھ کا پروسیس نہ ہو, یہ پٹی نہ لگی ہوئی ہو, تو بجلی اگر اس عمارت پہ گرے گی عمارت کو جلا دے گی, لیکن اگر یہ پروسیس ہوا ہوگا تو وہ جو قدرت ہے اس کی وہ زمین کی طرف چلی جاتی ہے. مگر یہ خدا کی علامت نہیں ہے. اب اسی میں تما کی ایک کیفیت کیا ہو سکتی ہے, وہ لوگ کے جو بجلی پہ کام کر رہے ہیں ان کے دلوں میں یہ تما موجود ہے کہ بجلی, یہ جو کرنٹ چمکتا ہے اگر اس کو محفوظ کر لیا جائے تو یہ ایک اتنی بڑی انرجی کا منبع ہے جس سے کئی کئی شہروں کو بجلی فراہم کی جا سکتی ہے. خود اپنی جگہ ایک سورس ہے. آج تک انسان اس سورس کو استفادہ نہیں کر سکا, لیکن قدرت کا اور انرجی کا ایک بہت بڑا سورس ہے کہ اگر اب جب انسان اس کی طرف متوجہ ہوا ہے تو تما کرتا ہے کہ کاش یہ بھی میرے پاس مل جائے. اسی طرح سے جب یہ اب اسی الیکٹریکل پروسیس سے, بجلی کی کڑک سے بارش پیدا ہوتی ہے, وہ یونس, اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, تما کس کی ہے؟ یہ بات پرانے دور میں بھی لوگوں کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ بجلی کڑکے گی تو بارش ہوگی. آج سائنٹیفکلی پروف ہو گیا. اب اللہ 1400 سال پہلے کیا کہہ رہا ہے, تمہارے اندر تما. اب تما کیا ہے؟ وہ یونزل من السماء ماء. لالچ کس بات کا تھا پرانے دور میں؟ کہ بادل اگر کڑک رہے ہیں تو اس کا مطلب بارش ہوگی. ہمارے ہاں اردو میں جو ایک ضرب المثل ہے وہ معمولاً غلط ہے. وہ کہتے ہیں جو کڑکتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں, الٹ ہے حساب کتاب. اتفاقاً جو کڑکتے ہیں انہی کے برسنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال اب جب یہ پانی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اسی پانی سے کیا ہوتا ہے, مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے, جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ آپ کی خدمت میں کر دیا. ان نفیز عالے کا, اس پورے پروسیس کے اندر یہ جو آیت ہے یہ کس کے لیے ہے؟ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس میں نشانیاں ان کے لیے ہیں جو اپنی عقل استعمال کرنے والے ہیں. لہذا اگر انسان کے سامنے یہ ساری چیزیں آ جانے کے باوجود بھی وہ اپنی عقل کا ہی انکار کرے تو خدا کی آیات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور ایمان نہیں لے کر آتا. انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کل یہیں سے سلسلے کو جاری کریں گے. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہمیں قرآن سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس ماہ مبارک رمضان کا ایک اشرہ اختتام پر پہنچا. بار الہ یہ مظلومین تیرے اس ماہ رحمت و برکت و مغفرت میں تیرے بندوں سے رحمت اور مغفرت کی امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. خدا جانے یہ افراد کے جو ماہ مبارک کے رمضان میں اللہ سے مغفرت کی امید لگائے ہوئے ہیں لیکن ان مظلوموں کے اوپر ان کو رحم نہیں آتا اور پھر بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ خدا ان کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے گا, تو ان کو شاید معلوم نہیں ہے کہ خدا کا قانون کیا ہے کہ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. لہذا تمام جتنے ایسے بھی ادارے ہیں اور ان سے منسلک لوگ ہیں ہم ان کو پھر ایک مرتبہ متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے رمضان میں اگر تمہیں اپنی مغفرت کی اور اللہ سے رحم کی کوئی امید ہے تو جب تک مظلوموں کے اوپر رحم نہیں کھاؤ گے اور ان کی مغفرت کا سامان مہیا نہیں کرو گے خدا تمہاری نہ مغفرت کرے گا اور نہ تم پر اپنی رحمت کو نازل کرے گا. بارے الہ اگر یہ قابل ہدایت ہے ان کی ہدایت فرما نہیں ہے تو تیرا عذاب انشاءاللہ نازل ہونے والا ہے. بارے الہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا, ان تمام نعمات برکات کا حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام علماء مراجع اعظام کو اپنے حفظ امان میں رکھ. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.